أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اس وقت جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ واقع غدیر، اور یہ کہ خود واقع غدیر ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو صلح کا پیغام دیتا ہے، اور اس غدیر کی روشنی میں ہم جہاں مسلمانوں کو ایک صلح و امن اور آشتی کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہیں دنیا والوں کو بھی ہم اس پیغام کے ذریعے سے متوجہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں ایک ایسی بزرگ شخصیت ہے جو رسول اکرم کے بعد، پیغمبر کے بعد، ان کی صحیح روش اور ان کے صحیح اسلوب اور ان کے صحیح طریق پر چلنے والی ہے، کہ جسے علی ابن ابی طالب کے نام سے عموماً عالم اسلام اور سارے مسلمان جانتے اور پہچانتے ہیں. خود غدیر کیا ہے؟ غدیر، واقع غدیر، حقیقی معنوں میں پیغمبر کا وہ آخری حج کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ وہ جحفہ، جو ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے سارے حاجی اپنے اپنے منزل کی طرف گامزن ہو سکتے تھے، جب پیغمبر آخری حج سے لوٹتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو آپ کو جبریل امین نے یہ خبر سنائی کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. جبریل نازل ہوئے اور یہ پیغام پہنچایا کہ اے پیغمبر، حکم خدا یہ ہے کہ آپ اللہ کا یہ حکم پہنچا دیجئے، بلغ پہنچا دیجئے کیا جو آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا. اب اسے بتایا نہیں گیا ہے، لیکن یہاں پیغمبر اس حکم کو گویا جانتے ہیں، پہلے سے انہیں معلوم ہے، لوگوں کو نہیں پتہ ہے، پیغمبر باخبر ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ پیغمبر کے لیے کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر کے لیے یہ پہنچائی ہوئی بات ہے. جب جبریل امین نے ان کو یہ خبر دی تو آپ نے قافلے کو رکنے کے لیے کہہ دیا، سارے حاجی روک دیے گئے. جس جگہ روکے گئے اس جگہ کا نام غدیر خم ہے، میدان غدیر جس کو کہا جاتا ہے. اور وہاں جب روکا گیا لوگوں کو تو اس وقت پیغمبر کے لیے ایک ممبر بنایا گیا، اور وہ بھی کجاوے کا ممبر، چونکہ وہاں ظاہر بات ہے اونٹ اور جانور یہی چیزیں تھیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس میدان میں نہیں. تو اب پیغمبر اس ممبر کے اوپر آئے، لیکن انداز بالکل بدلا ہوا، تنہا پیغمبر نہیں بلکہ ان کے ساتھ علی ابن ابی طالب بھی ہیں، اور آپ نے مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور ایک خطبہ، طویل طولانی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حمد و ثنا پروردگار، عظمت پروردگار، اور جو نعمتیں اسلام کی اللہ نے دیں، اور مسلمان ہوئے، کلمہ گو ہوئے، کفر اور نفاق سے لوگ دور ہوئے، پاکیزگی کی طرف آئے، نجاست سے دور ہوئے، یہ ساری چیزیں. پھر پیغمبر نے کہا الست اولا بکم من انفسکم، یہ پورے مجمع سے خطاب کیا آپ نے، کیا میں تم لوگوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا، کیا میں حق حاکمیت تم سے زیادہ نہیں رکھتا. پورے مجمع نے یہ کہا، بلا کیوں نہیں، آپ ہم پر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں. بس اسی کی تفسیر کرتے ہوئے پیغمبر نے اس کے بعد فرمایا، تو ٹھیک ہے، اگر تم یہ اعتراف کرتے ہو کہ میں مولا ہوں تمہارا، میں اولا بالتصرف ہوں، میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، تو یاد رکھو من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. اب یہاں کسی کو کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ پیغمبر پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ میں تمہارا حاکم ہوں اور تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں. اب جن لوگوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا اب پیغمبر کی بات کا یہ بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ پیغمبر جس طرح حاکم ہے ویسے ہی علی بھی ہمارے حاکم ہیں۔ اگر سچ پوچھا جائے تو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کہ جو عالم اسلام کے لیے بھی قابل قبول ہے اور خصوصیت کے ساتھ شیعان علی ابن ابی طالب کے لیے بھی قابل قبول ہے، اور وہ ہے علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی، جس کی ولادت کعبے میں ہوئی اور جس کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی۔ ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت کہ جس کے پاس نبی کا علم، جس کے پاس نبی کا وقار، جس کے پاس نبی کی ہیبت، جس کے پاس نبی کی معرفت، جس کے پاس تعلیمات وحی، ایک ایسی ذات کہ جس نے کبھی بھی بتوں کے سامنے سر نہ جھکایا، بلکہ پیدا ہوئے تو کعبے میں اور جب شہادت ہوئی تو مسجد میں، خود یہ اس بات کی علامت ہے کہ علی حقیقی معنوں میں پیغمبر کے جانشین ہیں، وارث ہیں۔ اور اگر کوئی انسان چاہے کہ پیغمبر کی رسالت اور ان کی نبوت کو پہچانے ان کے بعد، تو علی کے ذریعے سے پہچان سکتا ہے، اس لیے کہ عالم اسلام کا اعتراف ہے کہ علی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں یہ قطعی طور پر کہا جائے، فیصلہ کیا جا سکے کہ انہوں نے حالت شرک میں زندگی نہیں گزاری ہو۔ اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ شرک قرآن مجید کی نگاہ میں ظلم عظیم ہے۔ بس بہترین نقطہ اور بہترین مرکز کہ جہاں کے اوپر عالم اسلام اتحاد کر سکتا ہے، اتفاق کر سکتا ہے، وہ علی کی ذات ہے، اس لیے کہ آپ کی ذات کو ہر ایک قبول کرتے ہیں، نہ فقط مسلمان بلکہ ہر وہ منصف انسان کہ جو علی کی زندگی سے واقف ہے، جو علی کی ذات سے واقف ہے، علی کی تعلیمات سے واقف ہے، وہ بھی مولا کائنات کو قبول رکھتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے دنیا مسیحیت میں، عیسائیت میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مولا کائنات کی شخصیت کو سراہا ہے، ان کے اوپر کتاب لکھی ہے، ان کی ذات کو پہچنوانے کی بالکل جناب عیسیٰ کی طرح سے کوشش کی ہے۔ یہ بھی عجیب چیز ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ خود مولا کائنات کے دل میں ایک انسان کا دل تھا، پورے انسان کا دل تھا، تمام بشریت کے لیے ان کا دل دھڑکتا تھا، ان کے اندر کوئی تفریق عرب اور عجم یا نیشنلزم جیسی کوئی چیز نہیں تھی، وہ مکمل تعلیمات قرآن مجید کے پیروکار اور اسی کو پہنچانے والے تھے، اگر دنیا اس نگاہ سے دیکھنا چاہتی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جب مولا کائنات تخت خلافت پر پہنچے اور سریر خلافت پر متمکن ہوئے، تو اس وقت انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم میری بیعت کرنا چاہتے ہو، لیکن اس خلافت کے وجوہات ہیں، چہرے ہیں جسے تم تحمل اور برداشت نہیں کر سکتے ہو، لیکن لوگوں کا اس قدر جم غفیر تھا آپ کی خلافت کے اوپر کہ آپ مجبور ہوئے، اور مجبور ہونے کے ناطے آپ نے کہا کہ اگر لوگوں کے آنے کی وجہ سے میرے اوپر حجت قائم نہ ہوتی تو میں اس خلافت کو ویسے ہی چھوڑ دیتا، اس ریسمان کو، اور جو چاہتا اس ریسمان اور اس خلافت کی باغ ڈور سے استفادہ کرتا، اس سلطنت کو لیتا، لیکن میرے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے، لہذا میں اس خلافت کو قبول کرتا ہوں۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے، اسی موقع پر عمر آس کہ جو کبھی مولا کائنات کا مخلص نہیں تھا، معاویہ ابن ابی سفیان کو شام خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ معاویہ جو کچھ تم نے جمع کیا ہے اس کے بارے میں جو چارہ اندیشی کر سکتے ہو کرو، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے، تمہارے ان مال کو اس طرح سے تم سے لے لیں گے کہ جس طرح سے کسی لکڑی سے اس کی کھال الگ کر دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب سب جانتے تھے کہ علی اس ذات کا نام ہے جو پیغمبر کے حقیقی جانشین ہے، جو پیغمبر کی فکر تھی، جو پیغمبر چاہتے تھے، وہی علی چاہتے تھے۔ لہذا عمر یاس کے یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا کائنات بیت المال میں کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینے والے نہیں تھے، عدالت ان کا پیشہ تھا، عدالت ان کا اسلوب تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسی عدالت کی بنیاد کے اوپر آپ مسجد کوفہ میں شہید کر دیے گئے۔ یقیناً اگر مسلمان چاہے تو دقت کر سکتا ہے آپ کی زندگی کے اوپر، اور دقت کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایک نقطے پر آ جانا چاہیے۔ اگر سچ پوچھئے تو یہ بات کہنا بجا ہے کہ عالم اسلام کے پاس جیسی نادر شخصیتیں ہیں، جیسی عظیم شخصیتیں ہیں، کسی کے پاس ایسی شخصیتیں نہیں پائی جاتیں، اور اس میں بھی علی کی ذات وہ ذات ہے جو اتحاد کا مرکز بھی ہے، محبت کا پیغامبر بھی ہے، علم کا سرچشمہ بھی ہے، اور خود دنیا اس جیسے سیاستداں، اس جیسے عالم ربانی، اس جیسے امام اور قائد کی محتاج ہے۔ تعلیمات جو علی نے پیش کیں، سیرت جو علی کے ذریعے سے رونما ہوئی، انداز زندگی جو علی نے پیش کیا، آج دنیا اس کی محتاج ہے، دنیا اس کی بھوکی ہے، اس لیے کہ دنیا نے سارے سیاستدانوں کو آزما لیا، دیکھ لیا کہ وہ صرف وعدہ کرتے ہیں، صرف شعار دیتے ہیں، صرف نعرے لگاتے ہیں، لیکن علی تاریخ کی وہ عظیم المرتبت ذات ہے کہ آج دنیا اسے پہچاننا چاہتی ہے کہ تاریخ میں اور تاریخ اسلام میں یہ کون تھا کہ جس کا نام آج تک روشن ہے، وہ ذات کہ جس کو پہچاننے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے اپنے بھائی تک کو اس کے حق سے زیادہ دینا پسند نہیں کیا۔ عقیل جو آپ کے حقیقی بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، معاویہ کے دربار میں جب پہنچتے ہیں تو معاویہ ابن ابی سفیان جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، عقیل کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ عقیل وہ واقعہ کیا گزرا تھا کہ جب تم اپنے بھائی علی کے پاس پہنچے اور انہوں نے تمہارے حق کو تمہارے حق سے زیادہ دینا پسند نہیں کیا۔ عقیل نے جب وہ واقعہ سنایا تو ایک مرتبہ سناتے سناتے عقیل یہاں پہ پہنچے کہ میرے بچے بھوک اور گرسنگی سے پریشان تھے، میں کثیر العیال تھا، میں ایک دن اپنے بھائی علی کی خدمت میں پہنچا اور میں نے کہا، علی تم جانتے ہو کہ میری زندگی تنگی سے گزر رہی ہے اور یہ دیکھو میرے بچے کتنے پریشان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بیت المال سے کچھ اضافہ مجھے دو تاکہ ہم اپنے گھر کا خرچ چلا سکیں۔ ظاہراً روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک عقیل ابن ابی طالب نابینا ہو چکے تھے، مولا کائنات نے عقیل کو بٹھا دیا اور ایک مرتبہ لوہا گرم کر کے ان کے نزدیک کیا، انہوں نے حرارت جیسے ہی محسوس کی، چیخ اٹھے کہا، بھائی کیا تم مجھے جلانا چاہتے ہو؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عقیل تمہیں دنیا کی آگ برداشت نہیں اور تم مجھے چاہتے ہو کہ جہنم کی آگ میں جلاؤ، میں کیسے تمہیں بیت المسلمین اور بیت المال تمہیں دے دوں جو کہ تمہارا حق نہیں ہے، تمہیں دنیا کی آگ اتنی زیادہ پریشان کن لگتی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ میں جہنم کی آگ سے تمہیں حق زیادہ دے کر کے بچ سکتا ہوں؟ نہیں عقیل، یہ ممکن نہیں ہے۔ بس جیسے ہی عقیل ابن ابی طالب نے یہ جملات معاویہ کے سامنے ادا کیے، معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک مرتبہ معاویہ ابن ابی سفیان خود کہتے ہیں کہ عرب کی عورتیں علی جیسا فرزند لانے میں عاجز ہیں اور علی جیسا فرزند پیش نہیں کر سکتیں۔ یقیناً آج دنیا اس جیسے سیاستدار، اس جیسے امام اور قائد کی محتاج ہے کہ جو کامیاب حکومتی دور گزارتا بھی ہے، لوگوں کا انہیں ان کا حق بھی دیتا ہے، مساوات بھی قائم کرتا ہے، عدالت بھی قائم کرتا ہے اور اسی عدالت کے راستے میں شہید بھی کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً آج دنیا کو اس جیسی شخصیت کو پہچنوانا چاہیے تاکہ دنیا علی کے ذریعے سے وہاں پہنچ جائے جہاں انسانیت پہنچنا چاہتی ہے، اس سرچشمے تک پہنچ جائے جہاں انسانیت پہنچنا چاہتی ہے اور بھٹک رہی ہے۔ یہ عالم اسلام کا فریضہ بنتا ہے، خصوصاً علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کا فریضہ ہے کہ وہ دنیا والوں کو علی کی شخصیت، ان کی زندگی اور ان کے کارنامے سے روشناس کرائے تاکہ اہل دنیا ان کی ذات، ان کے کارنامے اور ان کی شخصیت سے واقف ہو سکے۔
عید غدیر کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید غدیر استمرار نبوت و رسالت کا نام ہے، اور اس نے حقیقی معنوں میں نبوت کو دوام عطا کیا ہے۔ نبوت کے بعد ضرورت تھی ایک ایسی تصویر کی، ایک ایسے شخص کی کہ جو نبیوں کے دماغ سے سوچتا ہو، رسولوں کے انداز میں چلتا ہو، جس کے دل میں نبوت کا دل دھڑکتا ہو، جو قرآن کے حقیقی مفہوم تک پہنچتا ہو، جس کے سینے جو قرآن کے سینے میں اترنا جانتا ہو۔ ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی جو عدل الہی کو قائم کر سکے، اور حقیقی معنوں میں جب ایسے شخص کا اعلان ہوا تو اسی کو عید غدیر کہتے ہیں۔
عید غدیر کے بارے میں سب سے پہلے میں امام آخر کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد تمام سیان حیدر کرار کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ غدیر واقعاً شیعوں کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اور جب رسول اسلام آخری حد سے پلٹ رہے تھے مقام غدیر میں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد اور اپنے قافلے والوں سے کہا کہ جو لوگ آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلاؤ، اور جو لوگ پیچھے رہیں گے ان کا انتظار کرو۔ جب سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد رسول نے کجاوے کا ممبر بنایا، ممبر پہ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔
تو عزیزوں، پیغمبر اکرم نے اپنا جانشین غدیر کے میدان میں 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو مولا کائنات کو بنایا۔ ہم تمام مسلمانوں اور حضرت بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا مقام معظم رہبری اور تمام مسلمانان جہان کو تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
لب پہ ہے مومن کے بس شام و سحر نام غدیر، لب پہ ہے مومن کے بس شام و سحر نام غدیر، ہو گیا حاصل ہمیں ادراک و افہام غدیر، ہو گیا حاصل ہمیں ادراک و افہام غدیر، اور میں تخیل میں فقط نام علی لیتا رہا، میں تخیل میں فقط نام علی لیتا رہا، خود بخود ہونے لگا مجھ پر بھی الہام غدیر، خود بخود ہونے لگا مجھ پر بھی الہام غدیر، اور وارث علم لدنی کو تو آنے دیجئے، وارث علم لدنی کو تو آنے دیجئے، ساتھ پرچم کے نظر آئے گی سمسام غدیر، ساتھ پرچم کے نظر آئے گی سمسام غدیر، اور 3 دن تک روکنے کا خم میں تھا یہ فیصلہ، 3 دن تک فلسفہ، تاکہ بھولے نہ مسلمان جا کے پیغام غدیر، تاکہ بھولے نہ مسلمان جا کے پیغام غدیر، اور لے گئے ہوتے میرے اعمال دوزخ میں مجھے، لے گئے ہوتے میرے اعمال دوزخ میں مجھے، گر نہ ہوتا یونس آسی پہ انعام غدیر، گر نہ ہوتا یونس آسی پہ انعام غدیر، لب پہ ہے مومن کے بس شام و سہر نام غدیر۔